أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہ رب العزت کی ہم تمام لوگوں پر بڑی کرم نوازی، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی بات کہنے اور دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں جمع ہونا سے قبول فرمائے، اور اس بات کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے. انشاءاللہ آج کے اس محدود اور مختصر سے وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ضروری موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع ہے نماز با جماعت اور اس کی اہمیت کا. انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق جو بات آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنی ہے، اللہ کی توفیق سے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور بات کو تقسیم کرنے کا مقصد بات کے کہنے، سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی کی غرض کے لیے ہے. انشاءاللہ بات کا جو پہلا حصہ بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں. انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے. اور اسی طرح بات کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اس میں بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین میں، شریعت میں نماز با جماعت کے لیے کیا حکم ہے. اور انشاءاللہ بات کا تیسرا اور آخری حصہ اس میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرات صحابہ کتنا زیادہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے دین کی صحیح بات کہنے کی، اور آپ سب بھائیوں کو دین کی صحیح بات سن کے کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کو پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا ثمرات اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. بھائیو، اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز اور نماز با جماعت کے متعلق آیات کریمہ کو نازل فرمایا، جس میں نماز کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، ان کا ذکر فرمایا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت پر شفقت فرماتے ہوئے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں نماز با جماعت کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، ان کا ذکر فرمایا. اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا و یرفع بہ درجات، سنو کیا میں تمہیں ان اعمال کی خبر نہ دوں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے متمنی رہتے تھے، اس بات کے مشتاق رہتے تھے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی کوئی بات بتلائیں، عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ان اعمال کی خبر ضرور دیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین اعمال ایسے ہیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت، بڑی شان و عظمت ہے، ان اعمال کے کرنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور ان میں سے پہلا عمل جس کی خبر ہمیں مدینے والے نے دی، فرمایا اسباغ الوضو علی المکارح، اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو۔ یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت، بڑی شان و عظمت ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت الخطایا الی المساجد، بہت سے قدم چل کے مسجدوں کی طرف جانا، کس لیے؟ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے۔ تیسرا عمل جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ کیا مقصد؟ اب ظہر کی نماز ادا کی، عصر تک مسجد میں ہی بیٹھا رہے عصر کی نماز کے انتظار میں، اگر ایسا کرے تو بڑا عظیم الشان عمل ہے یہ۔ لیکن یہاں یہ بات مقصود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ کیا مقصد؟ ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی، اس کے بعد آدمی اپنے آفس چلا گیا، اپنی دکان پر چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا، لیکن اس کے سینے میں، اس کے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا، یہ رغبت، یہ طلب باقی ہے کہ کب عصر کی اذان ہو اور کب میں اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے حاضر ہو جاؤں، کب میں اپنے رب کے سامنے قیام کروں، رکوع کروں، سجدہ بجا لاؤں۔ جس شخص کے سینے میں یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، سنو جو شخص ان اعمال کو کرتا رہے گا وہ اس مجاہد کے اجر و ثواب کو پہنچ جائے گا جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو کیا کرتے ہیں، بولیے، بلند فرماتے ہیں، کہ درجات کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ بھائیو، اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ سو درجے ہیں اور ہر درجے کے کئی جز، کئی حصے، کئی شاخیں ہیں، اور ان میں جو سب سے بلند ترین درجہ ہے اس کا نام ہے مقام محمود، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے مخصوص کر رکھا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں نماز با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے کیا کیا ثمرات اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب جامع ترمذی میں لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں میری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ اکبر. بھائیو، کوئی بھی ساتھی اس بات میں شک نہ کرے، نبیوں کے جو خواب ہیں یہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدری فی ما یختصم الملائل اعلی، اے نبی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے تحریر کرنے میں میرے برگزیدہ اور مقرب ترین فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کون سے فرشتے؟ الملائل اعلی، اعلی ترین فرشتے، بزرگ ترین فرشتے، مقرب ترین فرشتے، عام فرشتے نہیں. غور کیجئے وہ اعمال کتنے عظیم الشان ہوں گے، اور ان اعمال کے کرنے والے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت، کیا شان و عظمت ہوگی. اس کے بعد اللہ اپنے حبیب کو ان عظیم الشان اعمال کا علم عطا فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پر لاکھوں رحمتیں ہوں، اپنے صحابہ کو ان اعمال کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وہ عظیم الشان اعمال جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کا نام ہے الکفارات. کیا نام ہے بھائی؟ ہر ساتھی یاد رکھے، اور یاد بھی رکھے اور اس بات کو آگے بھی پہنچائے. دیکھیں، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، آنے والا ہے نہیں، ہم امت وسط بنائے گئے ہیں، اور ہمارا یہ فریضہ ہے جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری امت کے لوگوں، اگر میری ایک بات بھی تم تک پہنچتی ہے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ آگے پہنچا دینا ہے، یہ امت کا فریضہ ہے. اس لیے بات کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اپنے اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا یاد رہ جائے جن کے گھر والے یہاں ان تک پہنچائیں، جن کے روم میٹ ہیں ان تک پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان اعمال کا علم عطا فرمایا، اس کے متعلق بتلایا کہ وہ عظیم الشان اعمال، ان کا نام الکفارات ہے. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے خاموشی اختیار فرما لی؟ ایسی بات نہیں. اللہ کے ارباں عرب رحمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بات ہمیشہ امت تک پوری کی پوری پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کل کو اندھیرے میں امت ٹامک ٹوئیاں نہ مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکفارات تو بتلا دیے تھے، لیکن اس کی تعداد کیا تھی؟ وہ کون سے اعمال تھے جو اتنے عظیم الشان تھے؟ فرمایا، یہ جو عظیم الشان اعمال جن کا نام الکفارات ہیں، ان کی تعداد تین ہے، اور ان میں سے پہلا عمل، ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد کچھ دیر اپنی جگہ پر قیام کرنا. بات ہو رہی نماز با جماعت کی، مسجد میں نماز ادا کی، کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا. کتنی دیر؟ زیادہ دیر نہیں، ایک دو تین منٹ. کس لیے؟ کوئی سیاست پہ گفتگو ہو جائے، کوئی تجارت پہ بات ہو جائے، ایسی بات نہیں. مسنون تسبیحات انسان کر لے، نبی پر ضرور پڑھ لے. اگر ایسا عمل کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم الشان عمل کو پہنچ جائے گا جس کا نام الکفارات ہے. الکفارات میں دوسرا عمل کیا ہے؟ بات پہلے گزر چکی. فرمایا اسباغ الوضو علی المکارح، اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو. سردیوں کی راتیں ہیں، اور سعودی عرب میں اگر سردیاں نہ بھی ہوں تو ہمارے بیڈ روم ویسے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں، کمبل لے کے سو رہے ہوتے ہیں. فجر کی اذان ہوئی، اب شیطان تھپکی دیتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ذرا کچھ دیر آرام کر لو، بہت دیر ہے. اور بندہ ہے پکا نمازی، دوبارہ آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب تلاوت کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے. جلدی جلدی اٹھتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف بھاگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں؟ اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو. آدمی جب جلدی اٹھے گا تو اطمینان سے مکمل وضو کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جلدی مسجد جائے گا، سنتیں بھی مل جائیں گی، اور نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے گا، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ دوسرا عظیم الشان عمل جو الکفارات میں دوسرے نمبر کا عمل ہے. اور تیسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کثرت الخطایا الی المساجد، بہت سے قدم چل کے مسجد کی طرف جانا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں ساری نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں الا فجر کی نماز، اب کون کپڑے چینج کرے؟ وہ ذرا فاصلے پر دور بھی تو ہے، محرومی کی بات ہے. جہاں دنیاوی منفعت کی بات ہوتی ہے، جہاں دنیاوی منفعت کا معاملہ ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو سستی اور کاہلی غالب آ جاتی ہے ہم پہ، عذر سامنے آ جاتا ہے، محرومی کی بات ہے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ عظیم الشان اعمال جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا نام ہے الکفارات، جو تعداد میں تین ہیں. اسی حدیث میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فمن فعلہم عاش بخیر و مات بخیر، جو شخص ان اعمال کو کرنے والا ہوگا جب تک زندہ رہے گا خیریت پر زندہ رہے گا. کیا مقصد؟ بیمار نہیں ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں. بھائیو، اصل خیریت تو یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ملتی رہے اور منکرات سے برائیوں سے بچتا رہے، اصل خیر تو یہ ہے. وما تبا خیر، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو خیریت پر مرے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہوگا تو اس حال پہ روانہ ہو رہا ہوگا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہو، اور ہم سب نے موت کی وادی میں قدم رکھنا ہے کہ نہیں بولیے، اگر کسی نے نہیں رکھنا تو ہاتھ اٹھا دے اوپر، سب نے رکھنا ہے. تو ہماری یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے اس وادی میں جا رہے ہوں تو خیر و عافیت سے جائیں. اور خیر و عافیت یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا شمار اس کے غلاموں میں ہو، اس کے نافرمانوں میں نہ ہو. نسخہ کیا ہے؟ مدینے والا بتلا رہا ہے کہ یہ تین اعمال کرو گے تو جب تک زندہ رہو گے خیریت سے رہو گے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو خیریت پر موت ہوگی. اللہ اکبر. غور کیجئے، ابھی نماز ادا نہیں کی، ابھی تو تیاریوں میں ہیں. کتنی خوشخبریاں اور کتنی بشارتیں مل چکی ہیں، اور یہ خوشخبریاں اور بشارتیں ہمیں کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ تو وہ ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ والے ان کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. اللہ کے حکم سے امت کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اور اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان اعمال کو کرتا رہے گا گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے. ہم نے نماز باجماعت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ زیادہ تر ہم میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ حدیث سنی ہے جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، ہر قدم پر ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور نماز باجماعت جب وہ ادا کرتا ہے تو 27 گنا اجر عطا کیا جاتا ہے. اور جب تک واپس نہیں آ جاتا اور حالت وضو میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہے، لیکن بھائیو آج کا جو موضوع ہے نماز کے متعلق نہیں ہے. دیکھیں نماز کا جو موضوع ہے بڑا وسیع موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. ایک محدود سے وقت میں اس کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ نماز کا جو موضوع اس کے کئی جز ہیں، کئی حصے ہیں، کئی شاخیں اور کئی گوشے ہیں، جس میں سے ایک جز، ایک حصہ جس کا نام نماز باجماعت ہے، میں آج اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تمام کی تمام گفتگو اسی ایک حصے کے اوپر ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، ان لوگوں کو بشارت سنا دو. کن لوگوں کو؟ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والے ہیں. کس بات کی بشارت؟ بنور تام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان کے لیے ان کا نور کامل ہوگا. اللہ اکبر. کوئی ساتھی مجھے بتلائے گا کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ جی پولے سرات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اس نور کی بات ہو رہی ہے جس کی ضرورت ہمیں پولے سرات پہ پڑے گی. اور پولے سرات کیا ہے؟ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق سب کو اس پل سے گزرنا ہے. یہ پل کیسا ہے؟ کیا اس پہ اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں. ٹارچ لے کے جا سکیں گے؟ اس کی بھی اجازت نہ ہوگی. انتہائی باریک، اور جہنم کو لا کے اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا. یا اللہ اسے عبور کیسے کریں گے؟ وہاں تو بہت اندھیرا ہوگا. مدینے والا ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہاں اندھیرا دور کیسے کیا جائے گا. یہ جو نور ہے یہ وہاں عطا کیا جائے گا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پل صراط کے بارے میں ارشاد فرما دیا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو اس پہ وارد نہ کیا جائے. اتنی عربی تو ہم بھی سمجھتے ہیں. جس کو اس پل سے نہ گزارا جائے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تو تیرے رب نے اپنے ذمہ وعدہ لے لیا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. بھائیو پیپر آؤٹ ہو چکا. اب پیپر آؤٹ ہو جائے اور طالب علم اسٹوڈنٹ پھر اس پرچے میں فیل ہو جائے ہم اسے کیا کہیں گے؟ بڑا عقل مند ہے یہ، بڑا سمجھدار ہے یہ، تو بڑا نالائق ہے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا پھر فیل ہو گیا، اس کا مطلب اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو سے جان نہیں چھوٹتی تھی، اور اب بڑی بڑی ڈشیں آ گئی ہیں، ڈیڑھ بجے دو بجے تک بیٹھے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی الارم بھی لگایا تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی. ہم نے اللہ کی جنت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے بدلے مومنین کے مال اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. کہ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے؟ ہم جیسے چاہیں حاصل کر لیں. بھائیو، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اور کم سے کم قربانی یہ ہے کہ ہم ان فضائیات کو چھوڑ دیں، رات کو جلدی سوئیں اور اللہ سے دعا کر کے سوئیں، انشاءاللہ الارم کی ضرورت نہیں رہے گی اور آنکھ کھل جائے گی. قربانی دینی پڑے گی. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے اس کا. دیکھیں، میں بھی دور سے آیا ہوں، آپ بھی اپنا اپنا کام چھوڑ کے آئے ہیں. ابھی بھائی شکوہ بھی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو قبول کرے. یہاں بیٹھنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ جب یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو بھی کچھ ملے اور مجھے بھی یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہو جائے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں نماز با جماعت کے کیا کیا فضائل آئے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی سپرداری میں ہیں، اللہ کی کفالت میں ہیں. اور وہ کون ہے خوش قسمت؟ فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، مقصد کوئی اور نہیں. شہید ہو گیا، اللہ نے اپنی جنت کو اس پہ واجب کر دیا. اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھلا دیتے ہیں. اور دوسرا خوش قسمت کون ہے؟ وہ شخص جو گھر پہ، گھر سے باوضو ہو کے نماز با جماعت کے لیے نکلتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ زندہ واپس نہ آیا تو اللہ نے اس پر بھی اپنی جنت کو واجب کر دیا. ہمارے اپنے ملک کی مثال آپ کے سامنے ہے. کتنے ایسے بیچارے نمازی ہیں جو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جاتے اور واپس نہیں آتے، اور جو نماز پڑھ کے واپس آ گیا بہت سی خیر اپنے ساتھ لے کے آیا. اور تیسرا خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص باہر سے جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کیا ہے؟ دعا ہے جو قرآن کریم میں ہمیں سکھلائی گئی ہے، تم پر سلامتی ہو. ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں میں یہ دعا بانٹتے رہتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو اس عظیم دعا سے محروم کر رکھا ہے. لیکن مدینے والا ہمیں کیا سکھلا رہا ہے؟ چاہتے ہو کہ جب تک باہر رہو اللہ کی حفاظت میں رہو، نسخہ کیا ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، فجر کی نماز کو لے لیجئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صبح فی جماعتہ ہی فہو فی ذمۃ اللہ. جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ پورے دن کے لیے اللہ کی سپرداری میں چلا جاتا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے آدھی رات تک قیام لیل کا اجر عطا کیا جاتا ہے، اور اگر اسی شخص نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی تو پوری رات قیام لیل کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے. غور کیجیے ذرا، گھر پہ وضو بھی کر لیا، بہت سے قدم چل کے مسجد میں بھی آ گئے، اب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صف جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. جب ہم مسجد میں جائیں تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں, وہیں نوافل ادا کریں, وہیں سنتیں ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول, اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں. پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, یہ خوشخبریاں, یہ بشارتیں کن کے لیے ہیں؟ تمام نمازیوں کے لیے نہیں, ان نمازیوں کے لیے جو نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے ہیں, جو انفرادی نماز پڑھنے والے ہیں ان خوشخبریوں سے وہ محروم ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جماعت کھڑی ہوتی ہے, امام تکبیر تحریمہ کہتا اللہ اکبر, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی اس کے ساتھ آمین کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں, اور جب ان کی آمین سے زمین والوں کی آمین مل جاتی ہے تو زمین پر آمین کہنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور کیجیے, اس ضمن میں ایک واقعہ سامنے آیا, کوئی حدیث نہیں واقعہ ہے, ایک بزرگ کے بارے میں کہ ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک بار مسجد میں پہنچے, تاخیر ہو چکی تھی, نماز نکل چکی تھی, بڑے پریشان ہوئے, اور کوئی ساتھی بھی میسر نہ آیا جس کے ساتھ جماعت کرا لیتے. سوچنے لگے میری 27 نمازوں کا اجر چلا گیا, اب کیا کروں. دل میں تہیا کیا, ایک نماز نہیں ادا کروں گا بلکہ اپنی 27 نمازوں کو لوٹاؤں گا تاکہ 27 نمازوں کا اجر حاصل کر سکوں. 27 بار اس فرض نماز کو ادا کیا. خود ہی بتلاتے میں سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلان تو نے اس نماز کو 27 بار تو ادا کر لیا, فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا. شاید فجر کی نماز تھی یا مغرب یا عشاء کی نماز تھی. کیا مقصد, انفرادی طور پہ آدمی کتنی ہی نمازیں پڑھ لے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو اجر اللہ نے نماز با جماعت میں رکھا ہے, انفرادی طور پہ آدمی نماز پڑھ کے اس اجر کو نہیں پا سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک پانچوں نمازیں اس طرح ادا کرے کہ تکبیر تحریمہ چھوٹنے نہ پائے, پانچوں نمازیں اس طرح ادا کرے کہ تکبیر تحریمہ چھوٹنے نہ پائے, اس کے لیے دو بشارتیں ہیں, دو خوشخبریاں ہیں, دو سرٹیفکیٹس ہیں اس کے لیے. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے, کہ اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور دوسری بشارت, دوسری خوشخبری اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے سینے کو نفاق سے پاک کر دیا جاتا ہے. ہر شخص کے سینے میں کچھ نہ کچھ منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینہ اس مرض سے پاک کر دیا جائے تو مدینے والا اللہ کے حکم سے ہمیں نسخہ بتلا رہا ہے. کتنے دن نمازیں پڑھنی جی؟ 40 دن, پانچوں نمازیں اس طرح ادا کرنی ہے کہ تکبیر تحریمہ جب امام اللہ اکبر کہے تو آدمی جماعت میں موجود ہو. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی روح سے نماز با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں. بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شریعت میں, دین میں نماز با جماعت کے لیے کیا حکم آیا ہے. بھائیو اگر اس موضوع کو پکڑوں تو صرف اس موضوع کے متعلق ایک نہیں ایک سے زیادہ نشستیں درکار ہوں گی. اتنی احادیث مبارکہ اور اتنے واقعات اور اتنے احکامات ہیں اس بارے میں. وقت مختصر ہے, دو تین واقعات اور احادیث بیان کر کے بات کے تیسرے حصے کی طرف چلیں گے. سیرت کی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں اس بارے میں. ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. مشہور حدیث ہے, کئی بار سن چکے ہوں گے, تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے سن لیجئے کیونکہ ہم بھول بڑی جلدی جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں, اور یہ صحابی کون ہیں, یہ نابینا ہیں, بوڑھے ضعیف ہیں, اور ان کا نام سیرت کی کتابوں میں عبداللہ ام مکتوم آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ضعیف ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں گھل گئی ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے گھر پہ میرا کوئی ساتھی نہیں جو اپنی قیادت میں مجھے مسجد تک لا سکے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ مدینے کے گلی کوچوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے عام ہیں. کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین میں میرے لیے گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت پاتے ہیں؟ اللہ اکبر. چار عذر پیش کیے اور چاروں شرعی عذر ہیں. نابینا ہیں, بوڑھے ضعیف ہیں, مسجد لانے کے لیے ساتھی نہیں, اور مدینے کے گلی کوچوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے عام ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں, اور بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ حل تسمع النداء, عبداللہ سنو کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ قالوا نعم. عرض کرنا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے. فرمایا فاجب, تو اس کا جواب دیا کرو, عبداللہ سنو تم نابینا ہو, تمہیں نظر نہیں آتا, یہ بات میں جانتا ہوں, تم بوڑھے ضعیف ہو چکے ہو, تمہاری ہڈیاں گھل چکی ہیں, یہ بات بھی میرے علم میں ہے, تمہارا کوئی ساتھی نہیں جس کی قیادت میں تم مسجد تک آ سکو, میں اس بات سے بھی لا علم نہیں, اور مدینے کے گلی کوچوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے عام ہیں, یہ بات بھی میرے علم میں ہے, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین میں تیرے لیے گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں پاتا. اللہ اکبر. غور کیجیے ذرا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی شخص یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے حق میں اتنے سخت تھے, ایسی بات نہیں. خدا کی قسم, میرا ایمان اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ امت کی ساری مائیں مل جائیں اور سارے باپوں کی شفقت جمع ہو جائے. مدینے والے کے سینے میں جو امت کی محبت ہے وہ ہماری ماں اور باپوں کے دل میں بھی نہیں. یہ نبی وہ نبی ہے جو اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والا ہے, کیسے ممکن ہے کہ امت کے حق میں سخت ہوں؟ بات یہ ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے کہ نہیں چاہتے کہ ان کا ایک پیارا ساتھی اس عظیم الشان نیکی سے, اس عمل سے محروم رہ جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول فجر کی نماز کی امامت فرمائی. نماز جب ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ نماز میں جماعت میں کچھ لوگ موجود نہیں, تو ہم سے ارشاد فرمایا, هل شاهدت فلان, سنو فلاں کو دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں دیکھا. پھر ارشاد فرمایا, هل شاهدت فلان, فلاں آیا ہے؟ بتلایا گیا نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تین بار یہ سوال کیا, اس کے بعد بڑا ہی اہم اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ کی ساری باتیں پیاری ہیں لیکن چاہوں گا اس بات پر کہنے والا بھی اور تمام سننے والے بہت زیادہ توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ ہم میں بڑی کمی پائی جاتی ہے. فرمایا اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء. سنو یہ جو منافقین ہیں ویسے تو ان پر ساری نمازیں بڑی بھاری ہیں لیکن دو نمازیں ان پر بڑی بھاری ہیں. کون کون سی؟ فجر اور عشاء کی نماز. اور فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں میں اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے اور ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہ دیں, سینے اور پیٹ کے بل کھینچتے ہوئے مسجد تک آ جائیں, ان دو نمازوں کو باجماعت کبھی نہ چھوڑیں. اور بھائیو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کس پر نمازیں بھاری ہیں؟ منافقین پر. اللہ اکبر. اور یہ منافقین کون ہیں؟ چلیے قرآن پاک سے دریافت کرتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کفار مشرکین دہریے یہ سب کے سب جہنم کے اوپر کے درجوں میں ہوں گے لیکن منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کیوں بھائی, اس کا قصور کیا ہے؟ جرم تو بہت بڑا لگتا ہے. چلیے اس بات کو بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کس کو؟ جناب کبریا کو. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بے وقوف ہیں, نہ سمجھ ہیں, در حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ وہ جرم ہے جس کی سزا انہیں دی جا رہی. اسلام کا لبادہ اوڑ کے اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کفار وہ تو کافر ہیں, مشرکین مشرک ہیں, جو بھی کام کر رہا ہے اپنے اپنے دین پہ لگا ہوا ہے لیکن یہ کلمہ گو ہیں, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان کا ٹھکانہ. اور بھائیوں نشانی کیا بتلائی گئی؟ نشانی یہ بتلائی گئی کہ ان پہ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں, فجر کی اور عشاء کی. پھر بات کہوں گا, یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمی ہمارے اندر ہے وہ اس کو اللہ دور کر دے. اللہ نہ کرے اگر ان میں سے ایک نشانی بھی ہمارے اندر ہے تو بھائی یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس نشانی کو اپنے سے دور کریں گے. اور نشانی کیا بتلائی؟ کہ فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں. عشاء کی نماز تو بہرحال پڑھ ہی لی جاتی ہے لیکن فجر کی نماز میں بھائی سستی نہ کریں. یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ ہمیں اس سے بچائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, دیکھیں ابھی میں نے حدیث پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے شفیق اور مہربان ہیں لیکن یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں پہ انتہائی غضبناک ہیں. غضبناک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کن پر؟ جو اذان کی آواز سن کے مسجدوں کی طرف نہیں آتے, ان پہ انتہائی غضبناک ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. غور کیجئے, بات کرنے سے پہلے قسم کھا رہے ہیں اور قسم نہ بھی کھائیں کہ آپ کی بات میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں. قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ بات امت کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ بات معمولی نہیں, بڑی توجہ طلب, بڑی ضروری ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے اس بات کا پختہ عزم و ارادہ کر لیا ہے کہ لوگوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر ایک شخص سے کہوں وہ اذان دے اور پھر ایک شخص کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے اور میں دیکھوں وہ کون کون سے مسلمان ہیں جو اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف نہیں آتے. میں ان لکڑیوں سے ان کے گھروں کو جلا دوں گا, صرف گھروں کو نہیں, وہ اپنے گھروں میں ہوں گے ان کو بھی جلا دوں گا. اللہ اکبر. اتنا شفیق اور مہربان نبی یہ بات کہے, بھائی اس کو معمولی نہ لیں. اور آپ اس ارادے سے باز رہے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان گھروں میں معصوم بچے اور عورتیں بھی تھیں جن پر نماز با جماعت فرض نہیں ہے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ شریعت میں دین میں نماز با جماعت کے لیے کیا حکم ہے. بات کا تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنا زیادہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے تھے. بھائی اس بارے میں بھی حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں اتنے واقعات ہیں کہ اس پر ایک سے زیادہ درس اس موضوع پر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وقت کافی مختصر ہے. دو تین واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اور ان بہت سے واقعات میں سے جو ہمیں سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں, سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں, اس میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم ایک غزوہ میں شریک تھے اور یہ غزوہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ تھا. ظہر کا وقت ہوتا ہے, دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں, درمیان میں کچھ کھجوروں کے درخت ہیں, مسلمانوں کا جو رخ ہے وہ کعبہ کی طرف ہے اور دشمن سامنے کھڑے ہیں. ظہر کا وقت ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو ہم ظہر کی نماز با جماعت ادا کریں گے. پورا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے. جب نماز ختم ہو جاتی ہے دشمن کافی افسوس ملتا ہے کہ اتنا اچھا موقع تھا جب مسلمان سجدے میں گئے تھے, ان کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے, ہم اگر یکبارگی حملہ کرتے تو اس جنگ کو جیت لیتے, یہ تو بڑا نقصان ہو گیا. دشمنوں کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کو بڑے قریب سے جانتے تھے, کہ حالانکہ ساتھیوں کو ہم نہ کرو, ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مسلمانوں پہ ایک اور نماز آنے والی ہے. کون سی نماز آنے والی؟ عصر کی نماز. اور یہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے. عصر کی نماز مسلمانوں کو کتنی پیاری ہوتی ہے, یہ مسلمان نہیں بلکہ کفار بتلا رہے ہیں, اس کی گواہی کفار دے رہے ہیں. اب کفار پلاننگ کرتے ہیں جب عصر کی نماز ہوگی تو ہم عصر کی نماز پہ ایک بار بھی حملہ کریں گے, اس جنگ کو جیت لیں گے, لہذا اس جنگ کو عصر کی نماز تک مؤخر کیا جائے. اللہ رب العالمین جو دلوں کا حال جاننے والے ہیں اپنے نبی کے پاس وہی بھیجتے ہیں, سورۃ النساء میں آیات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ عصر کی نماز نہ پڑھنا تم پہ حملہ ہوگا, بلکہ پوری اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترتیب اپنے نبی کو بتلا دی, صلاۃ الخوف جو ہے اس کا طریقہ بتلا دیا, لیکن یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھنا. مدینہ نو مولود ریاست ہے, ایک ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اس کے باوجود جب عصر کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے, لیکن ترتیب بدل جائے گی, پورا لشکر دو صفوں میں تقسیم ہو جائے اور اپنا اپنا اسلحہ بھی باندھے رکھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں, پورا لشکر آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے. ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں, پورا لشکر رکوع میں جاتا ہے. اب یہی وہ وقت ہے کہ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں, پہلی صف والے سجدے میں چلے جاتے ہیں, پچھلی صف والے قیام میں آ جاتے ہیں. دشمن حملہ کرنا چاہتا, حملہ نہیں کر سکتا, پریشان ہو جاتا ہے کہ ظہر میں تو یہ ترتیب نہ تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں آتے ہیں, پیچھے والے آگے چلے جاتے ہیں, آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پورا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے. بھائیو یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, نماز با جماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو 15-16 جنگوں میں عین حالت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز با جماعت ادا کرنا ثابت ہے. ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. موطأ امام مالک میں اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے ہیں، ایک ظالم خنجر سے ان پہ وار کرتا ہے. لمبا واقعہ ہے، وار اتنے شدید ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ گر جاتے ہیں. صحابہ جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں، اس میں 11 صحابہ شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے، لیکن سیسا پلائی دیوار کی طرح تھے. قاتل نکلنا چاہتا تھا مسجد سے لیکن نکل نہیں سکتا تھا، اتنے زیادہ اس نے وار کیے کہ 11 صحابہ شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے، لیکن صحابہ نے اطمینان سے نماز کو ختم کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو کہ بے ہوش ہو چکے تھے، ان کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، فوراً طبیب کو طلب کیا گیا، خون تیزی سے بہہ رہا ہے، خون روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، خون نہیں رک رہا. ڈاکٹرز طبیب اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ خون روکنے کے لیے امیر المومنین کا ہوش میں آنا ضروری ہے، اگر یہ ہوش میں نہ آئے تو اسی حالت میں ان کی شہادت واقعہ ہو جائے گی. ساتھی پریشان ہیں، ہر جتن کرتے ہیں لیکن کوئی بھی جتن کارگر نہیں ہوتا، اور خون تیزی سے بہہ رہا ہے. کچھ ساتھی مشورہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس اس بات کا ذکر کیا جائے جو زندگی میں انہیں سب سے زیادہ پیاری تھی. آدمی بے ہوش بھی ہو، جو اسے بات سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے سب کانشس میں وہ ہوتی ہے، وہ بے ہوشی میں بھی اس کو سنتا ہے. چنانچہ ایک شخص قریب ہوتا ہے اور بآواز بلند ندا دیتا ہے، الصلاۃ یا امیر المومنین قد صلیت علیک الصلاۃ، تین بار یہ الفاظ دہراتا ہے، امیر المومنین آپ نے ابھی فجر کی نماز ادا نہیں کی، آپ کی نماز نکلی جا رہی ہے. تین بار بآواز بلند یہ الفاظ ادا کرتا ہے. چند لمحے گزرتے ہیں، ساتھی غور کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر مبارک میں جنبش شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں آنکھیں کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں نے ابھی فجر کی نماز ادا نہیں کی. اور بھائی اس کے بعد وہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا، فرماتے ہیں، لا حد فی الاسلام فمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو دین کی صحیح بات کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے پہلے نماز با جماعت میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے، اور آج کے بعد زیادہ سے زیادہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.